الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم پچھلی مرتبہ بھی کچھ اس کے اس آیت کے بارے میں عرض کیا تھا اور مضمون پورا نہیں ہو سکا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ ان کے درمیان جو کچھ بھی اختلاف ہو تنازع ہو اس میں یہ آپ کو حکم اور فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں. اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اس کے بعد جو آپ فیصلہ فرمائیں اس فیصلے کے بارے میں یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں کہ یہ کیسا فیصلہ ہو گیا. ویسلموا تسلیما, بالکل جس انگلش میں کہتے ہیں سرینڈر ہو جانا, تسلیم اسی کو کہتے ہیں فارسی میں, تسلیم اسی کو کہتے ہیں سرینڈر ہو جاؤ. آپ کے فیصلے کے آگے یہ ہتھیار ڈال دیں, سرینڈر ہو جائیں بس. جب تک یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے یہ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. اب چاہے وہ آپس کا جھگڑا ہو, آپس کا اختلاف ہو, برادری کا اختلاف ہو, صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوتا تھا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تھے. ایک مرتبہ کچھ صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہماری دکانیں قریب قریب ہیں, ایک ہی کاروبار ہے, بہت سے لوگوں کا ہے ایک ہی کاروبار, ایک صحابی کا وہی کاروبار, دوسرے کا بھی وہی کاروبار اور قریب قریب بھی ہیں, تو آپس میں یہ کاروباری چپکلش ہو جاتی. آپ چیزوں کے دام مقرر کر دیں, قیمت مقرر کر دیں کہ اس قیمت پر بیچا جائے, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا قیمتیں مقرر کر سکتا ہوں. ان اللہ هو القابض الباسط الرازق, اللہ سبحانہ و تعالی ہی قابض ہیں, یعنی کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں ملتی وہ نہ ملنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, کوئی چیز مارکیٹ میں بہت زیادہ دستیاب ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. القابض الباسط, کشادگی, قابض تنگی کرنے والے اور باسط کشادگی کرنے والے, یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. الرازق اور رزق دینے والے بھی اللہ ہیں. ہاں یہ فرمایا ان اللہ هو المساعر القابض الباسط الرازق, مساعر پہلے تو یہ صفت لائے, ان اللہ هو المساعر القابض الباسط الرازق, اللہ تعالی قیمتوں کے مقرر کرنے والے اللہ تعالی ہیں, لہذا میں نہیں کر سکتا. اور کوئی چیز کم ہو جاتی ہے بازار میں وہ بھی اللہ کے حکم سے, کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے, رزق بھی سارا کا سارا رزق, یہ بطور قاعدہ کلیہ کے آخر میں رزق کو لائے, ہر قسم کا رزق اللہ ہی دینے والے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ میں ذرا سی کوئی بات ہوتی تھی وہ حضور کے پاس آتے تھے, یہ فیصلہ کر دیجئے. اور یہی اللہ تعالی نے قرآن میں حکم فرمایا ہے اور یہی ہمارے لیے بھی حکم ہے, کوئی آپس میں بات ہو جائے ہاں بھائی شریعت نے جو کہا ہے وہ تلاش کرو, شریعت کا کیا حکم ہے اور جو شریعت کا حکم ہو ہم سب مان لیں اس کو. نفس اور شیطان سے ہمارا مقابلہ چل رہا ہو, حضور کا کیا فیصلہ ہے اس بارے میں, حضور سے رجوع کیا جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ نے کیا حکم فرمایا ہے, وہ دیکھا جائے. جب وہ پتہ چلے بس اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں, اس کو تسلیم کریں. یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے, اتباع حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع. تو میں نے عرض کیا تھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب حضوری تھے, انہوں نے اس گمراہ شخص کے کہنے پر شراب نہیں پی, تو حضور نے بھی اس نے حضور سے ملاقات نہیں کروانے دی, لیکن یہ ہٹے نہیں اور فیصلہ حضور پر ہی رکھا کہ حضور نے تو منع فرمایا ہے, حضور نے تو شراب کی حرمت بیان فرمائی ہے, میں کیسے پی لوں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا. معیار یہی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع, حضور کی کامل محبت. جب تک یہ نہ ہو فرمایا ایمان والے نہیں ہو سکتے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میں تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے باپ سے, اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہی تو معیار تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو معیار قرار دیا ہے. بس یہاں سے فیصلے ہوں, یہاں سے رہنمائی لی جائے. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فتح مکہ پر ایمان لائے, اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے. بدر کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کا مقام سب سے اونچا, اور ان کے یہی بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بعد میں اسلام لائے, اس وقت یہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے. جب ایمان لا چکے, ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ اپنے والد سے گھر میں یہ بات کہی کہ آپ کو معلوم ہے آپ بدر میں کئی مرتبہ میرے نشانے پر آئے, بدر میں کئی مرتبہ آپ میرے نشانے پر آئے, میں نے آپ کو قتل نہیں کیا باپ کی وجہ سے, آپ میرے باپ ہیں اس لیے میں نے قتل نہیں کیا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر تم میرے نشانے پر آتے تو میں تمہیں قتل کرنے میں دیر نہیں لگاتا, میں تم کو قتل کر دیتا. وجہ یہی کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے, لیکن اس وقت باپ بیٹے کا معاملہ نہیں ہے, اسلام اور کفر کا معاملہ ہے, یہ حضور کے خلاف لڑ رہا ہے, بس قتل کر دو. فرمایا تم میرے نشانے پر آ جاتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا, میں تمہیں نہیں چھوڑتا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں حضور نے ان سے نکاح فرما لیا, یہ ام المومنین ہو گئی, اور ان کے جو والد تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی فتح مکہ پر ایمان لائے, اس سے پہلے ایمان نہیں لائے, بلکہ حضور کے خلاف جتنے لشکر ہوتے تھے, جنگیں ہوتی تھیں, ان میں قیادت انہی کے پاس ہوتی تھی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت یہ حالت کفر میں تھے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے یہ آئے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا, یہ وہاں پر بیٹھنے لگے. بیٹی نے اکرام کیا, بلایا, لیکن جب یہ اس بستر پہ بیٹھنے لگے تو ان کے بیٹھنے سے پہلے ہی جلدی سے آگے بڑھ کے وہ بستر لپیٹ دیا. تو انہوں نے کہا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں, یہ سوال کیا, یہ بستر میرے قابل نہیں ہے, شاید کچھ گندگی ہو کہ یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ اس وقت ناپاک ہیں، آپ میں کفر اور شرک کی گندگی ہے، آپ ناپاک ہیں، اس لیے میں نے اس کو لپیٹ دیا۔ دیکھیں معیار کیا تھا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تقابل ہو جائے تو یہ آپ کو معیار بنائے، آپ کی ذات کو، اور آپ کی ذات کو معیار بنا کر اس کو فوقیت دیں، تب یہ کامل ایمان والے بنیں گے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب برادری کا موقع آتا ہے، نفس اور شیطان کا موقع آ جائے تو ہم نفس اور شیطان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ برادری کا کوئی ایسا موقع آ گیا کہ شریعت ایک طرف ہے، برادری ایک طرف ہے، تو ہم برادری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سوسائٹی کا موقع آ گیا کہ سوسائٹی ایک طرف شریعت ہے، تو ہم سوسائٹی کو خوش کر لیتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں۔ یہ مفتی اعظم پاکستان کا شعر ہے، اس کو سیاست دانوں نے لے لیا ہے، آپ دیواروں پہ بھی لکھا ہوا دیکھیں گے، حالانکہ یہ مفتی اعظم کا شعر ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہے ہم سے خود زمانہ زمانے سے ہم نہیں، ہے ہم سے خود زمانہ زمانے سے ہم نہیں۔ ایمان والا اپنا زمانہ خود بناتا ہے۔ تو وہ جہاں جب کوئی ایسا موقع آ گیا کہ شریعت ایک طرف ہے، سوسائٹی اور خاندان اور برادری والے اور دوست اور احباب، ان کو ہم توقیت دیتے ہیں، ان کو خوش کر لیتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ ایک غزوہ ہوا، غزوہ بنو المصطلق، اس کا نام ہے غزوہ بنو المصطلق۔ اس غزوے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی نصیب فرمائی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اللہ نے کامیابی نصیب فرمائی۔ واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا لشکر نے، تو وہاں ایک چشمہ تھا یا ایک کنواں تھا، اس میں اختلاف ہے، چشمہ تھا یا کنواں تھا، مریسیع اس کا نام تھا، اس پر پانی پینے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کا جھگڑا ہو گیا، اور انصاری وہ جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے غصے میں آ کر لات ماری جس سے وہ زخمی ہوئے انصاری صحابی۔ بعد میں صحابہ، اچھا بات بہت بڑھ گئی، تلواریں نکل آئیں اور قتل و قتال تک نوبت آنے والی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع کی، آپ کو جیسے ہی اطلاع ہوئی آپ دوڑے ہوئے تشریف لائے، اور ہوا کیا تھا، ادھر سے جب مہاجر صحابی نے انصاری کو لات ماری تو انصاری نے اپنے مہاجرین و انصاری بھائیوں کو بلایا، یا علی الانصار، اے انصاری بھائیوں آؤ میری مدد کرو، دیکھو یہ مہاجر صحابی نے مجھے لات ماری ہے، آؤ اے انصار تم میری مدد کو آؤ۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے مہاجر صحابہ کو بلایا، اے مہاجرین تم میری مدد کو آؤ، یہ دونوں نے نعرے لگائے، دونوں نے یہ بات کہی، اور بس قریب تھا کہ آپس میں تلواریں چلنے والی تھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوڑے ہوئے گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے دو کلمات فرمائے، ما بالو دعوال جاہلیہ، ایک تو یہ بات فرمائی، ما بالو دعوال جاہلیہ، یہ کیسے جاہلیت کے نعرے ہیں، یہ کیسے جاہلیت کے نعرے ہیں، تم اپنی قوموں کے ہو یا میرے ہو، مراد یہ تھی، ارے تم اپنی قوم کے ہو، مہاجر اور انصاری یہ بھی کوئی بات ہے، تم میرے ہو یا اپنی قوم کے ہو، کیسے جاہلیت کے نعرے ہیں، ما بال دعوال جاہلیہ۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، دعوہا فإنا منتنا، چھوڑ دو ان جملوں کو، یہ بدبودار جملے ہیں، بدبودار جملے ہیں، میں مہاجر ہوں, وہ یہ فلاں ہے پنجابی ہے, وہ سندھی ہے. ہاں یہ پہچان کی حد تک تو ٹھیک ہے, انا خلقناکم من ذکر و انثا, اے تمام انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت حوا کی تم اولاد ہو سب کے سب. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, تم کو قوموں میں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کی, جعلناکم ہم نے تقسیم کیا ہے تم کو قوموں میں قبیلوں میں, مختلف قومیں ہیں قبیلے ہیں, رنگ ہے نسل الگ ہے رنگ الگ ہے, اس میں تم کو اس لیے تقسیم کیا ہے لتعارفوا, تاکہ تم یہ اس لیے نہیں کہ تم فخر کرو, ایک دوسرے کو پہچان حاصل ہو جائے. ہمارے ہاں بہت سارے طالب علم پڑھتے ہیں, آپ اندازہ لگائیں ابھی ایک اولا کی کلاس میں, ایک ہی کلاس میں عمر نام کے چار لڑکے ہیں, چار لڑکے, بیس لڑکوں میں سے چار لڑکے ایسے ہیں جن کا نام عمر ہے. ایک رحیم یار خان کا ہے, ایک سندھ کا ہے, ایک کراچی کا ہے, ایک بلوچستان کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو عمر کون سا عمر, اب اساتذہ میں بات ہو رہی ہے بھائی وہ عمر نے یہ قصور کیا, کون سا عمر, وہ بلوچستان والا. یہ پہچان ہو گئی, سب نے پہچان لیا اچھا وہ, ورنہ چار نام کے ایک ہی کلاس میں کیسے پہچانیں گے اور موجود بھی نہیں ہے. ہاں وہ بلوچستان والا, ہاں وہ سندھ والا. جہاں تک یہ تعارف کا تعلق ہے یہ تو ٹھیک ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں تعارف کے لیے تمہارے, تم کو نسل رنگوں میں تمہیں تقسیم کیا ہے. لیکن اگر اس قومیت پر اور زبان کے معاملے پر کوئی فخر کرنے لگے کہ میں اعلیٰ ہوں یہ کمتر ہے, اس کو منع فرمایا, یہ جائز نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کوئی بھی مکرم اور عزت والا نہیں اللہ کے ہاں مگر وہ شخص جو تقوی والا ہے. بس اللہ کے ہاں معیار تقوی ہے, جو متقی ہے. ایک آدمی عربی بولنے والا ہے وہ یہ کہے کہ میں ایسی زبان بولتا ہوں جس میں قرآن بھی نازل ہوا, حدیث بھی اسی زبان میں, میں اعلیٰ اور برتر ہوں. تقوی میں وہ اعلیٰ نہیں ہے, تقوی نہیں ہے اس کے پاس, تقوی انگریزی بولنے والے کے پاس ہے. تو اللہ کے ہاں یہ انگریزی بولنے والا افضل ہے عربی بولنے والے سے. اگر انگریزی بولنے والا متقی ہے تو وہ افضل ہے, عربی بولنے والا افضل نہیں رہا. یہ معیار حضور نے مقرر فرما دیا, من بطف به عمله لم يسرع به نسبه, یہ معیار وہ قانون بنا دیا ہے. جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے, اس کا حسب نسب, اس کی قوم, اس کا قبیلہ, کسی خاص قبیلے سے تعلق ہونا, کسی خاص قوم سے, کسی خاص زبان سے تعلق ہونا, یہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے, اس کا نسب حسب اس کی قوم کا تعلق اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا, وہ پیچھے ہی رہے گا چاہے کتنی بڑی قوم کا ہو. بس انما المؤمنون اخوة, سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, ان میں آپس میں کچھ اختلاف ہو جائے تو صلح و صفائی کرا دیا کرو. تو یہ دو جملے فرمائے حضور نے, کیسے ما بالو دعوال جاہلیہ, کیسے جاہلیت کے نعرے, یہ کیا جاہلیت کے نعرے ہیں. اور دعوہا فإنا منتنا, چھوڑ دو ان باتوں کو, یہ جملے چھوڑ دو بولنا, یہ بدبودار جملے. حضور تو ہمیں یہ سمجھا کر گئے, یہ تعلیم دے کر گئے, ہم کیا کر رہے ہیں. یہ صرف قومیں اور نسل صرف تعارف کی حد تک ہیں, بس اس سے آگے نہیں. تو صحابہ نے ان دونوں میں صلح و صفائی کرا دی, آپس میں صلح و صفائی ہو گئی, دونوں بھائی بھائی ہو گئے. اسی وقت سمجھانے پر وہ دونوں مل لی, آپس میں صلح و صفائی ہو گئی. اب لشکر واپس آ رہا ہے, منافقین بھی ساتھ تھے اور رئیس المنافقین جس کو فرمایا گیا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ بھی ساتھ تھا، اور یہ تو منافقین کا رئیس اور سردار تھا، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ ان کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ پکا منافق اور بیٹا پکا ایمان والا، پکے صحابی. اب جب لشکر واپس آ رہا تھا تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے یہ بات کہی کہ دیکھا تم ہی لوگوں نے، انصار سے یہ کہا، دیکھا تم لوگوں نے ان کو جگہ دی تھی، ہم نہیں کہتے تھے جگہ نہیں دو، ان کو نہیں آنے دو مدینہ منورہ میں، تم لوگوں نے ان کو جگہ دی، اور اب دیکھو جن لوگوں کو جگہ دی اس نے یہ سلوک کیا. مہاجر نے انصاری کو لات مار دی، جگہ دینے والے کو اس نے لات مار دی جس کو جگہ دی گئی تھی، مدینہ میں جگہ دی گئی تھی. اور یہ ذلیل لوگ ہیں. اور جب ہم العیاذ باللہ یقولون لئن رجعنا، سورہ منافقون پوری نازل ہوئی، سورہ منافقون اس میں یہ آیات نازل ہوئی سورہ منافقون، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا یہ جملہ بھی اللہ نے نقل فرمایا قرآن کریم میں، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل، اور جب تم لوگوں نے ان کو جگہ دی، تم کو جگہ ہی نہیں دینی چاہیے تھی، اور جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو ہم میں سے عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق لوگ اس کو نہیں جانتے. یہ بات ہوتے ہوتے بات پھیلی، اور بات پھیلتے پھیلتے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کے باپ کی بات بیٹے تک پہنچ گئی ہوتے ہوتے کہ تمہارے باپ نے یہ کہا ہے حضور کے بارے میں کہ حضور ذلیل ہیں، اور جب ہم مدینہ اور ان کے صحابہ ذلیل ہیں العیاذ باللہ، اور جب یہ لوگ مدینہ پہنچیں گے ہم لوگ عزت والے ہیں، ہم عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے. یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز من الاذل. اب معیار کیا تھا؟ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. یہی تو فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو آپ کی ذات ان کے لیے معیار نہ بن جائے. مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے پہلے یہ اپنے باپ کے پاس پہنچے اور ان کی سواری کو بٹھا دیا نیچے اور گھٹنے سے پکڑ کے بیٹھ گئے کہ تم نے جو یہ بات کہی ہے حضور کے بارے میں کہ حضور ذلیل ہیں العیاذ باللہ، حضور کے صحابہ ذلیل ہیں اور ہم عزت والے ہیں، تم اپنی زبان سے جب تک یہ نہیں کہو گے کہ میں ذلیل ہوں اور حضور عزت والے ہیں اس وقت تک میں یہاں سے تمہیں چھوڑوں گا نہیں، مدینہ منورہ جانے نہیں دوں گا. تو اسی دوران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری سے وہاں گزر رہے تھے، کوئی قافلہ گزر رہا تھا، حضور نے سواری پر سے گزر رہے تھے تو اس پر عبداللہ ابن ابی نے کہا ہاں میں تو عورتوں اور بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، حضور عزت والے ہیں. اور یہ بات حضور نے سن بھی لی کہ یہ کہا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بیٹے سے فرمایا ارے ان کے پاؤں چھوڑ دو ان کو مدینے میں داخل ہونے دو. پھر وہ ہٹے. اس پر یہ سورہ منافقون کی آیات یہ اسی موقع پہ نازل ہوئی اسی موقع کے بارے میں. تو جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برادری قبیلہ قوم ملک یہ سب ایک طرف، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹکراؤ ہو تو فوقیت حضور کو دی جائے، ورنہ ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. قبیلہ، ملک، برادری تو ایک طرف، اگر کوئی یہ کہتا ہے میری جان اور حضور کا مقابلہ تو میں اپنی جان کو ترجیح دوں، حضور نے فرمایا یہ بھی ایمان والا نہیں ہوا، کامل ایمان والا نہیں ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کا، جب حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جاؤں، تو حضرت عمر نے ایک لمحے سوچا، توقف کیا، یہ اپنا حساب لیا، محاسبہ کیا، اور نتیجہ یہی نکلا کہ حضور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. غور کیا، اپنے دل کو ٹٹولا، پھر عرض کیا اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو حضور نے فرمایا الان یا عمر. محدثین نے اس کے دو مطلب بتائے ہیں. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جملہ اس وقت جو فرمایا، اگر حیرت کے ساتھ فرمایا الان یا عمر، اگر حیرت کے ساتھ فرمایا تو اس کا مطلب الگ ہوگا، اور اگر عام انداز سے فرمایا الان یا عمر تو اس کا مطلب الگ ہوگا. اگر حیرت کے ساتھ فرمایا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، تم جس مقام کے آدمی ہو تمہارا تو ایمان بہت پہلے ہی مکمل ہو جانا چاہیے تھا، تو یہ حیرت ہے. اور اگر عام انداز سے فرمایا الان یا عمر تو اس کا مطلب یہ ہے اے عمر، اب کہیں جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو اپنی جان، اپنے مال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، قبیلے سے زیادہ، قوم سے زیادہ، زبان سے زیادہ، حضور کی ذات عزیز نہ ہو جائے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور حضور کی تعلیمات نہ عزیز ہو جائیں تو ایمان مکمل نہیں. وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مقام کے بزرگ گزرے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہوئے ہیں، جس مقام کے وہ تھے اس مقام کے بہت کم لوگ ہوئے ہیں. ایک مرتبہ یہ مراقبے میں مصروف تھے، مراقبہ کر رہے تھے، تو پیاس لگی، پانی کی طلب ہوئی، تو ایک شخص سامنے آیا اور اس نے اور کمرے میں نورانیت اور روشنی پھیل گئی، عجیب سی روشنی پھیل گئی. ایک شخص آیا اور اس نے سونے کا پیالہ پیش کیا، اس کے اندر پانی تھا سونے کے پیالے میں، اور جب دیکھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ پیالہ تو سونے کا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کے پیالے میں اور چاندی کے برتنوں میں اور سونے کے برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا. ایک دفعہ مولانا شاہ راہ الق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کی دعوت کی کسی صاحب نے، اور وہ غیر عالم تھے، ان کو نہیں پتا تھا، چاندی کے پیالے میں پانی لے کر آئے حضرت کے لیے، کٹورے میں، چاندی کا کٹورا تھا اس میں پانی لے کر آئے، اور انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے پانی، یہ لیجئے پانی. حضرت نے اس کو دیکھا تو شک ہوا، حضرت نے فرمایا یہ کون سی دھات کا بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ چاندی کا ہے. فرمایا نہیں، چاندی کا استعمال تو جائز نہیں ہے، چاندی کے برتنوں کا استعمال تو جائز نہیں ہے، اس میں تو میں پانی نہیں پیوں گا، اور آپ بھی آئندہ اپنے گھر میں اس کو استعمال نہ کریں بس. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ یہ جو کٹورا ہے اس کو شوکیس میں رکھ دیں شو پیس کے طور پہ، بس اتنا، اس حد تک گنجائش ہے کہ اس کو بطور شو پیس کے آپ شوکیس وغیرہ میں رکھ دیں، شیشے میں رکھ دیں، بس اتنا کر سکتے ہیں، یا اس کو پگھلوا کر کچھ اور زیورات وغیرہ بنوا لیں عورتوں کے لیے. حل بھی بتا دیا لیکن پانی نہیں پیا اس چاندی کے پیالے میں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو منع فرمایا سونے یا چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنے سے، لہذا فرمایا میں پانی نہیں پیوں گا، پانی نہیں پیا. وہ ایک ماحول ایسا بنا, شیطان نے ایک اکھاڑا بنایا تھا, یہ شیطان کا بنایا ہوا اکھاڑا تھا, روشنی ہو گئی اور نورانیت پھیل گئی. تو اس نے شیطان نے رخصت, اچھا جب یہ الفاظ فرمائے کہ میں اس میں حضور نے منع فرمایا ہے سونے اور چاندی کے استعمال سے, میں پانی نہیں پیوں گا, وہ ساری روشنی نورانیت سب ختم. اور اس نے کہا کہ آپ, میں نے اس موقع پر بہت بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا, آج تمہارے علم نے تم کو بچا لیا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ تو پھر ایک بہت بڑا حملہ تھا, یہ عجب کا حملہ, یہ پہلے حملے سے بھی زیادہ خطرناک, یہ عجب کا حملہ تھا کہ تم بڑی چیز ہو. فرمایا نہیں, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے اللہ نے بچایا. فوراً فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, ایک بڑے بڑے علم والے گمراہ ہو جاتے ہیں, مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. بہرحال اس میں بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معیار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرار دیا, حضور نے منع فرمایا اس لیے میں نہیں پیوں گا. اور یہ بڑا نورانی ماحول اور اس طرح ایک اکھاڑا بنا کر اور ایسا کر کے کہ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہے, ایسا اس نے ماحول بنایا کہ اللہ غیب سے یہ پیالہ آیا ہے, یہ کٹورا آیا ہے, سارا ماحول اس نے ایسا بنایا. تو لیکن علم اور ان کی نسبت اور ان کا تقویٰ, فرمایا نہیں, حضور نے منع فرمایا, حضور کی ذات میں آ رہے ہیں, بس آپ نے منع فرمایا میں نہیں پیوں گا, یہ فرمانا تھا, سارا اس کی چال بازیاں ختم ہو گئی. تو یہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. آپ کے فیصلے پر, آپ کے فرمانے پر, آپ کے فرمان کے آگے یہ گھٹنے ٹیک دیں, ان کے دل میں کوئی بات بھی پیدا نہ ہو کہ یہ کیوں فرمایا, ایسا کیوں فرمایا, کاش یہ نہ ہوتا, کاش یہ حکم نہ ہوتا, کاش یہ سنت نہ ہوتی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی ایمان والے کو جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں کسی معاملے میں, تو کسی ایمان والے کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ اس کو کوئی اختیار ہو, کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے, کوئی اختیار نہیں. اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے, بس اسی پر عمل کرنا ہے. وہ صلح حدیبیہ لکھی جا رہی ہے, ابھی معاہدہ پورا نہیں ہوا, جس کو ہم کہتے ہیں معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی. حضرت ابو جندل جو ان کے والد مشرک تھے, انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹا مسلمان, ان کو بیڑیاں پاؤں میں ڈال رکھی تھیں, زنجیروں سے جکڑ رکھا تھا, وہ کسی نہ کسی طرح چلتے ہوئے وہاں تک آ گئے, معاہدے کی جگہ تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے. رونے لگے, میں بہت تکلیف میں ہوں, دیکھیں میرے, مجھ کو مارا جا رہا ہے, کہ ایمان سے پھر جاؤ, پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں, زنجیریں ہاتھوں میں ہیں. کسی طرح وہ گھسٹتے ہوئے وہاں تک پہنچ گیا, اور آپ مجھے اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے چلیں, آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں, میں بہت تکلیف میں ہوں. اس وقت معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا, لیکن طے شرائط طے ہو چکی تھی. اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ مکرمہ سے اگر کوئی مسلمان مدینہ منورہ جائے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کر دیں گے, لیکن مدینہ سے کوئی آئے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے. تو یہ شرائط طے ہو چکی تھی, لکھا جا رہا تھا, اتنے میں یہ پہنچ گئے اور رونے لگے, بہت زیادہ اپنی تکالیف کا اظہار کیا حضور نے فرمایا. تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ کہنے لگے نہیں نہیں, ان کو آپ نہیں لے جا سکتے, ابھی یہ بات طے ہوئی ہے کہ یہاں سے جو جائے گا آپ نہیں لے جا سکتے اس کو. یہ یہیں رہیں گے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو, تم چلے جاؤ, اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائیں گے. اب بتائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ان کی خواہش کے سراسر خلاف تھا. بالکل وہ تو چاہتے تھے حضور کے ساتھ جاؤں, تکلیف میں ہوں, بیڑیاں ڈال رکھی ہیں. حضور کا فیصلہ ان کے خلاف تھا, لیکن انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, میں اتنی تکلیف میں ہوں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں. کوئی بات نہیں کہی, صبر کیا, اور پھر بالآخر اللہ نے بعد میں کشادگی فرمائی. فتح مکہ پر تو سبھی مسلمان ہو گئے. حضرت یہ ہے, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, جو آپ فیصلہ فرما دیں یا اپنے جی میں کوئی اس کے خلاف بات محسوس نہ کریں کہ یہ آپ کے خلاف کوئی بات محسوس کر لی گئی, یہ کیا ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا, جو ہم چاہتے تھے ویسا کیوں نہیں ہوا, یا کاش ایسا نہ ہوتا. کوئی بات نہیں, جو آپ نے فرما دیا اس پہ صبر کیا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے, وہ لمبا واقعہ ہے. حضرت حمزہ کے قاتل, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے, اور ایسے قتل نہیں کیا تھا, مسلح کیا تھا. مسلح کہتے ہیں, ہندا نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو میرے بڑوں کو قتل کیا گیا ہے بدر میں, تم ایسا کرو, یہ غلام تھے, وحشی غلام تھے, ان کو پیسے دیے کہ تم حمزہ کو قتل کرو اور ان کے ناک کان اور اعضا کاٹ کر میرے پاس لے آؤ. کانوں کو کاٹ لاؤ, ناک کو, ہونٹوں کو, یہ کاٹ کے میرے پاس لاؤ, یہ اس کو مسلح کرنا کہتے ہیں. وہ لے گئے قتل کر کے, اور انہوں نے ہاتھ کان ناک کاٹے, کلیجہ کاٹا. وہ کلیجہ ہندا نے چبایا اپنے دانتوں سے, اور کانوں وغیرہ کا ہار بنایا, ناک کا ہار بنا کے اس نے خوب یعنی خوشیاں منائی, ہار بنایا اس کو. حضور کے چچا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ معاملہ کیا گیا ہو حضور کے چچا کے ساتھ. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو بہرحال ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو مسلمان ہو گئے اور صحابی ہو گئے. حضور نے فرمایا, یا وحشی هل تستطيع ان تغيب وجهك عني, اے وحشی کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنا چہرہ میرے سامنے نہ لایا کر, تجھ کو دیکھنے سے مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں, یہ میرے چچا کا قاتل ہے. اور یہ جو بات آپ نے فرمائی اس میں حضرت وحشی کا ہی نفع تھا, فائدہ تھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, دیکھو میرے پاس آ کر کسی صحابی کی شکایت مت کیا کرو. اس کی وجہ بھی محدثین نے یہی فرمائی ہے کہ شکایت کرنے میں دو نقصان ہیں, یا تو شکایت کرنے والا گیا, یا جس کی شکایت کی اس کا فیض گیا, یا شکایت کرنے والے کا فیض گیا, اور دونوں ہی خطرناک ہیں. آپ چاہتے تھے کہ میرا فیض تمام صحابہ کو پہنچتا رہے, کسی کی شکایت ہوگی تو اس کے خلاف دل میں بات آ جائے گی تو اس کا فیض رک جائے گا. یہاں پر بھی یہی وجہ تھی کہ تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے اپنے چچا یاد آئیں گے, میرے دل میں بات آئے گی, اور تمہارا فیض رک جائے گا. جو فیض اور نور نبی کے سینے سے امتی کو ملتا ہے وہ رک جائے گا. هل تستطيع ان تغيب وجهك عني, کیا تم استطاعت رکھتے ہو کہ اپنا چہرہ مجھے نہ دکھایا کرو. انہوں نے بھی مان لیا, اور ایسا مانا کہ مدینہ منورہ ہی چھوڑ دیا انہوں نے. ایسا نہ ہو راستے میں آتے جاتے حضور سے آمنا سامنا ہو جائے, یا حضور مجھے دیکھ لیں, میں حضور کو دیکھ لوں, آمنا سامنا ہو گیا, مسجد نبوی میں آمنا سامنا ہو گیا. انہوں نے مدینہ ہی چھوڑ دیا, ملک کے شام جا کر رہے, شام میں جا کر زندگی گزار دی. ایسی اطاعت, اور کون ایمان والا ہوگا جس کے دور میں حضور رہ رہے ہوں, موجود ہوں, کیا اس کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں حضور کی جا کے زیارت کروں. اس ساری خواہش کو ایک طرف رکھ دیا. حضور نے فرمایا, نہیں, کیا تم ایسا کر سکتے ہو, کیا کیسے الفاظ تھے، هل تستطيع ان تغيب وجهك عني، وہ اسی سے سمجھ گیا کہ حضور کیا چاہتے ہیں، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنا چہرہ غائب کر دو، مجھ سے غائب کر دو، بس سمجھ گئے حضور کیا چاہتے ہیں، میری دوری پسند ان کو ہے دوستو، اب تو دوری سے بڑھ کر حضوری نہیں، اريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد لما يريد، کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں مگر وہ میری دوری چاہتا ہے، تو میں اپنے چاہنے کو اس کے چاہنے پر ترک کر دیتا ہوں، اپنے چاہنے کو اس کے چاہنے کے لیے ترک کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں اپنے چاہنے کو اس کے چاہنے کی خاطر، جو وہ چاہتا ہے میں وہ کروں گا، تو انہوں نے ویسے ہی کیا، شام میں جا کر ساری زندگی اپنی بقیہ زندگی گزار دی، اور پھر مسیلمہ کے خلاف لڑے اور مسیلمہ کو قتل کیا جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگ بعد میں کہتے تھے تم حمزہ، انت قاتل حمزہ، تم حمزہ کے قاتل ہو، تو یہ فرماتے تھے ہاں ہاں میں مسیلمہ کا بھی تو قاتل ہوں، اور خود فرماتے تھے قتلت فی الجاہلیت خیر الناس، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بہترین آدمی کو قتل کیا تھا، بہترین آدمی کو، حضور کے چچا کو، سید الشہداء حمزہ، وقتلت فی الاسلام شر الناس، اور میں نے جاہلیت کے زمانے میں بہترین آدمی کو قتل کیا اور اپنے اسلام کے زمانے میں بدترین آدمی کو قتل کیا، مسیلمہ کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ یمامہ ریاض سے 30 کلومیٹر دور ہے، وہاں کے ساتھی مجھے لے گئے تھے، جب میں ریاض گیا وہاں کے ساتھی مجھے لے گئے تھے یمامہ کے میدان میں، 1200 صحابہ وہاں مدفون ہیں، جو 1200 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں، اتنے شہداء کسی جنگ میں نہیں جتنے اس جنگ میں شہید، اور ان میں 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، اس جنگ کے بعد قرآن کے حفاظ کی کمی ہو گئی، لیکن حضرت ابوبکر نے سب گوارا کر دیا، یہ ختم نبوت کے نام پہ لڑی جانے والی جنگ تھی، یہ پہلی وہ جنگ تھی جو ختم نبوت کے نام پہ لڑی گئی، صحابہ نے اپنی جانیں لٹا دی حضور کی خاطر صلی اللہ تعالی علیہ، ہمارے حضور کی ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے یہ گوارا نہیں ہوا ہم کو، اس جنگ میں حضرت وحشی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کو قتل کیا، نبوت کے جھوٹے دعویٰ کرنے والے، تو سرخرو بھی ہو گئے، اللہ نے دنیا میں سرخرو کر، یہ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کروا دیجئے کہ میرے اوپر جو دھبا لگا ہے کہ میں نے حضور کے چچا کو قتل کیا ہے وہ دھبا دھل جائے، اللہ نے ان کو، یہ مخلص تھے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور پھر انہوں نے مسیلمہ کو قتل کیا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اطاعت اس قدر تھی کہ حضور کے سامنے نہیں آئے، اور سامنے آنا بھی یہ کہ اس شہر کو ہی چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو غلطی سے آمنا سامنا ہو جائے پھر حضور کو تکلیف ہو، وہ شہر ہی چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، ملک شام میں جا کے زندگی گزاری، یہ اطاعت تھی صحابہ رضی اللہ عنہ، کچھ اس اطاعت کی جھلک ہوگی تو ہم ایمان والے قرار پائیں گے، اہل ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیں، اتباع سنت اور اتباع شریعت نصیب فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔